أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جیسا کہ ابھی برادر منصور نے آپ کے سامنے تشریح کی کہ شرح دعائے افتتاح کا رکھنے کا مقصد کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ماہ رمضان بہت نزدیک ہے اور چند ایام کے اندر ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، اور دعائے افتتاح وہ دعا ہے کہ جس کو ہر شب لوگ پڑھا کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، اور الحمدللہ یہاں کافی ماحول اس کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہماری مشکل ہے، عمومی مشکل، کہ لوگ قرآن کریم اور ادعیہ دعا جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہیں یا دوسری کتب کو پڑھنے میں، ظاہر عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس مشکل میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ ان کے مفاہیم سے کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتے. البتہ ظاہر ہے اس کا ایک حل موجود ہے کہ ترجمے والی تمام چیزیں اس وقت الحمدللہ معاشرے کے اندر دستیاب ہیں. قرآن کریم ترجمے والا دستیاب ہے، اور مفاتیح الجنان بھی تقریباً 5-6 سال سے ہمارے پاس ترجمے والی مفاتیح الجنان، جس میں تمام دعاؤں کے ترجمے موجود ہیں، الحمدللہ دستیاب ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ترجمے پر ہم توجہ دے بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کے مفہوم کو اس طریقے سے درک نہیں کر پاتے کہ جس سے ہمیں زیادہ لطف آئے دعا کو سمجھنے میں، دعا کو پڑھنے میں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دو سیشنز میں کسی حد تک ان مفاہیم کی طرف توجہ دلا پائیں، اور کسی حد تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس کے اندر باریک نکات ہیں وہ آپ کے سامنے تشریح کر دیے جائیں. البتہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ گنجائش موجود رہے گی، ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے معصومین علیہ السلام کی کلمات کے اندر، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان موضوعات کو جب آپ سن پائیں گے تو اس کے بعد جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور ان الفاظ تک پہنچیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا ذہن ان کے مفاہیم کی طرف منتقل ہو پائے گا، آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے توجہ دے پائیں گے. بہرحال یہ ہمارا عنوان ہے. دعا تھوڑی سی لمبی دعا ہے، اور 2 دن کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ آخری متن کے آخری حصے تک بھی پہنچ جائیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو تحمل دکھانا پڑے گا، چونکہ ہم جب اس کی تشریح کریں گے تو ہلکا سا تیزی کو اختیار کریں گے. شروع میں ہم چند منٹ کے لیے دعا کے اوپر مقدماتی طور پر کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد متن جو دعا افتتاح کا ہوگا اس کو شروع کر لیں گے. اگلی دفعہ سے، یعنی کل کے دن کے لیے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے ساتھ مفاتیح الجنان اردو ترجمے والی لیتے آئیے گا، تو ہم زیادہ وقت پھر ٹیکسٹ کے اوپر جو متن ہوگا اس کے اوپر دے پائیں گے، اور آپ بھی اس کو خود براہ راست دیکھ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
دعا پڑھنا اور دعا مانگنا، ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت کے ان حصوں میں سے ہے جو ناقابل تبدیل ہے. دعا کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنا، کسی بھی طرح کسی کو پکارنے کو ہم دعا کہتے ہیں. لہذا عرب اگر ایک فرد دوسرے فرد کو بلائے اپنے پاس تو اس کو بھی دعا کہتا ہے، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم اسلامی اصطلاح کے اندر آتے ہیں تو دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کے جو مرتبے میں دانی ہے یعنی پست ہے، وہ کسی ایسے شخص سے طلب کرے کہ جو، یا کسی ایسے وجود سے طلب کرے جو مرتبے میں عالی ہے. تو پست کا کسی عالی سے التجا کرنا، کچھ مانگنا، یہ دعا کہلاتا ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں. اور ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت کے ان پہلوؤں میں سے ہے جو ناقابل تبدیل ہے، کیونکہ کوئی انسان کتنا ہی قدرت مند کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اپنے ضعف کو احساس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے ضعف کو احساس کرتا ہے تو کسی ایسے سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ دعا مانگا کرتا ہے، خدا نے متعال سے دعا مانگتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اس کا براہ راست ریفرنس موجود ہے. وہی دعا، یہی آیات کریمہ جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، کہ جس میں پروردگار نے خود حکم دیا کہ جب میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں قریب ہوں، اور مانگنے والوں کی بات پر میں لبیک کہہ دیا کرتا ہوں، اور قرآن کریم میں اس تصور کو بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ احادیث کے اندر ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا بغیر سنے رد نہیں ہوتی، بغیر سنے بیکار نہیں جاتی، یعنی دعا پوری نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، دعا پوری نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذہن میں ظاہر فوراً انسان کیا آتا ہے کہ بھائی میں تو بہت ساری دعائیں مانگتا ہوں جو میری خود دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے ظاہر ہمیں وہ بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ دعا کے اندر ہم نے کیا مانگا ہے، دعا میں مانگنے میں ہم اپنی مصلحت کو زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا اس چیز کو زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دسیوں موضوعات ہیں جو دعا کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس دعا افتتاح کے اندر بھی ایک دو جملات ایسے موجود ہیں جس نے دعا کی تاخیر میں، دعا کی اجابت کی تاخیر میں کیا مصلحتیں ہوتی ہیں اس کو ذکر کیا ہے، تو اس موضوع کو ہم یہاں پہ کم چھیڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن مفہوم سے کم آگاہ ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر ہم سب ظاہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک قرآن کریم کم سے کم ختم کر لیں، اور روزانہ ایک سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کام اچھا کام ہے، لیکن اس میں خرابی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم 30 منٹ یا 35 منٹ میں جو ایک سپارہ ختم کرتے ہیں تو اس میں 15 منٹ بھی قرآن کریم کو سمجھنے پر نہیں لگاتے، یہ مشکل ہماری باقی رہ جاتی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ بھی معمولاً ہمارا رویہ ایسے ہی رہتا ہے۔ اب ذرا تصور فرمائیے گا، ہمارے ہاں 1 گھنٹہ کے قریب وقت لگتا ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنے میں۔ اچھا، دعائے جوشن کبیر میں اچھائی یہ ہے کہ اس میں جو اسامی ذکر ہوئے ہیں وہ تقریباً اردو میں بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، عالی، متعالی، قاہر، جبار، یہ کافی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے بات، چلو وہ پھر بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دعائے ابو حمزہ شمالی جب وہ ہم 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں تو وہ معمولاً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دعائے ابو حمزہ شمالی میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ ایسا کیجئے کہ پہلے آپ اس کو مطالعہ کر لیجئے تاکہ جب پڑھنے کا وقت آئے تو بغیر سمجھے آپ اس کو نہ پڑھیں، یا ایسا ترجمے والا آپ کوئی متن اپنے پاس رکھیے کہ جس میں آپ عربی کو دیکھنے کے سامنے سامنے اس کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں تاکہ آپ اس سے بے بہرا نہ رہیں۔ دعا کا اصلی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد تو بہت واضح ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، اس کمی کو وہ اوپر والے سے مانگ رہا ہوتا ہے، یہ مطلب تو بہت واضح ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کا بہت چھوٹا سا پہلو ہے، اور خاص کر یہ پہلو اس وقت اور زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ جب ہماری اکثر دعائیں دنیاوی چیزوں کی طلب کے اوپر گھومنے لگتی ہیں، ہماری اکثر دعائیں دنیاوی چیزوں کو طلب کرنے کے اوپر آ جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کا بہت چھوٹا سا فائدہ ہے۔ ہمارے خیال میں 3 بنیادی نکات ہیں کہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، اور انہی کو ہم ابھی شرح اس دعا افتتاح کی شرح کے اندر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سب سے اہم چیز جو دعا انجام دے وہ ہمارے خیال میں مخلوق اور خالق کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے۔ ظاہر ہے مخلوق اور خالق کا رابطہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ٹوٹ جائے، اور اگر یہ رابطہ ٹوٹے گا تو مخلوق ختم ہو جائے گی، وہ باقی ہی نہیں رہے گا، لیکن معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں اس اہم ترین حقیقت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ وہ جگہیں جہاں پر ہمیں یہ رابطہ حاصل ہونا چاہیے تھا ان جگہوں پر بھی ہم اس رابطے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت پروردگار نے خاص کر اس لیے رکھا ہے کہ وہ جو زندگی میں مشغول رہنے والے ظاہر بہت سارے لوگ ہیں، ہم سب نے زندگی گزارنی ہے، تو اس میں ایک خاص وقت آ جائے جس میں کچھ خاص اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی تمام تر توجہ اس خالق کی طرف دے پائیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ کام نماز میں بھی کم تر کر پاتے ہیں، بائیں کے وظیفہ اس میں یہی ہے۔ دعا کا بھی بنیادی مقصد ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور دعا میں خوبی یہ ہے کہ یہ براہ راست کلام ہے اس پروردگار کے ساتھ۔ اب اس کو آپ عرفانی پہلو کہیے یا آپ کسی اور پہلو سے تعبیر کیجئے، اس پہ توجہ دینے کے لیے آپ اس طرح دیکھیے گا کہ ہم اپنی دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو دوست بناتے ہیں اپنا، اور جو ہمارے نزدیک ترین دوست ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم ان سے بلا جھجک اپنی باتیں کہہ پاتے ہیں، اور بلا جھجک کہنے میں ہم نہ صرف یہ کہ سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ خوشی بھی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی توجہات لے کر خوش ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے اندر فطرت ہے۔ اب آپ اس کو عشق مجازی کے اندر لے جائیے تو وہ ایک اور مصیبت آ جاتی ہے، لیکن عشق حقیقی کے اندر مطلب یہی ہے کہ انسان جس شخص کو، وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوہ طور کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما بیدک یا موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو انہوں نے فرمایا ہادی عصائی اتوکو علیہا و احوش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. وہ علامہ ہلی کا خواب بھی مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ خدا نے متعال نے آپ سے بس اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور آپ کا وہ جو پہلا جملہ تھا وہی کافی تھا، ہادی عصائی، یہ میری عصا ہے. تو وہ پورے تفصیلات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں وہ عرفانی کہیے یا عشقی جواب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں، اللہ تعالیٰ میرا معشوق ہے، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وقت ملے کہ میں اس سے کچھ کلام کر پاؤں، اور یہ وقت جو ہے مجھے بہت برسوں کی ریگستان کی خاک چھاننے کے بعد کوہ طور کے اوپر ملا، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جتنا بھی میں خدا سے بات کر سکتا تھا میں نے بات کر ڈالی. حضرت موسیٰ کو، یعنی حضرت موسیٰ کو وحی کا مقام ملا، ہم لوگوں کو ظاہر ہے وحی کا مقام نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ جو دعا کا رابطہ ہے یہ ایسا ہی ایک رابطہ ہے کہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری اپنی ایسی چیزیں، یعنی یہ سمجھ دیجئے خود کلامی کی کیفیت میں خدا سے کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ دعا افتتاح میں بھی ایسی ملاحظہ فرمائیں گے، بالکل ایسا ہوتا ہے بعض انسان خود کلامی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میں کس مشکل میں پھنس گیا، کیا مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کاش میں اللہ کے راستے میں بڑھتا رہتا. یہ خود کلامی کا انداز ہوتا ہے. اب دعا میں تصور فرمائیے یہی خود کلامی سے نکل کر خدا سے کلام میں آ جاتا ہے، اور بڑا خوبصورت پہلو اس وقت دیتا ہے کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو کہہ کر اپنے آپ کو خدا سے نزدیک پانے لگتا ہے، اور اپنے دل کو اس سے زیادہ، اس اور زیادہ نزدیک دیکھتا ہے کہ جب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کے سامنے رو لیتا ہے، پھر اس کی ان باتوں کا ذکر کرتا ہے، پروردگار کی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جس سے رحمت کا اندازہ ہو. ایک طرف سے خوف لے کے آتا ہے اپنے دل میں کہ میں وہ بندہ ہوں، کتنا برا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر رجا کو لے کے آتا ہے، امید کو لے کے آتا ہے، کہتا ہے لیکن یہ پروردگار بھی بہت زیادہ غفور و رحیم ہے. یہ خود کلامی کی کیفیت جس کو ہم اللہ سے کلام تک لے جاتے ہیں، یہ دعا کا ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم پہلو ہے. بدقسمتی سے دعا کا یہ پہلو ہمارے ہاں شاید دعائے کمیل کی حد تک تو حاصل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، کیونکہ دعائے کمیل کو کثرت سے پڑھا ہے اور اس کی کلمات کو کافی لوگ سمجھنے لگے ہیں، لیکن اکثر دعاؤں کے اندر یہ پہلو حاصل نہیں ہو پاتا. تو پہلی کوشش جو دعا کے درمیان ہونی چاہیے، دعا کے دوران ہونی چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو خدا نے متعال سے کلام کا پہلو ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں حاصل ہو جائے. اچھا، ضروری نہیں ہے، آپ مثال کے طور پر توجہ فرمائیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کچھ ریگولر جملوں ہی کے ذریعے سے اپنے حال دل خدا نے متعال سے کہہ پائے. آپ اس حالت کو خود بھی ایجاد کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ نماز پڑھ لینے کے بعد مثلاً معمولاً لوگ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ نے تین طرف سے اپنے پہلو کو تبدیل کر لیا چہرے کو، اور اب آپ آخری سجدہ کرتے ہیں، آپ نے شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ کہہ دیا، اب کام ختم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ کام شروع ہونا چاہیے، یہاں سے کام شروع ہونا چاہیے کہ وہ جو ریگولر باتیں تھیں وہ تو ساری کر لیں، اب آپ اپنی دل کی بات کہیے، اب بتائیے آئے کیوں ہیں، اب یہ بتائیے کہ آپ نے کیا فیل کیا، اب اپنے کلام کو خدا نے متعال سے کہیے. ہم سمجھتے ہیں دعا کا سب سے اہم کردار یہاں پر ہے، اور اس کا جو لطف ہے وہ اس کا لطف میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہم میرے جیسا شخص یا ہم جیسے لوگ کے جو ان عرفانی مقامات تک نہیں پہنچے، اس کے لطف کے مقابلے میں باقی چیزوں کو کم دیکھ پاتے ہیں، اس کا لطف زیادہ ہے. تو دعاؤں کے اندر سب سے اہم پہلو یہی ہے. اب پھر وہی بدقسمتی ہماری آ جاتی ہے کہ ہم عربی سے آشنا نہیں ہو پاتے، معنی کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ جو کلام کی کیفیت ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یعنی جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عربی کو تلاوت کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ خدا نے متعال سے کلام کے انداز میں آئے. تو پہلی کوشش تو یہ کیجئے کہ یہ دعا کا پڑھنا عربی عبارت پڑھنے سے نکل کر آپ کے خالق اور آپ کے درمیان کلام کی صورت اختیار کرے، اور جب یہ کلام کی صورت اختیار کرے گی پھر خود بخود مزہ آئے گا. ابھی دیکھیے، معمولاً ایسا ہوتا ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم دعا ابو حمزہ شمالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی باقی رہ گئی ہے. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں پیج پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب 10 صفحے رہ گئے ہیں، اب 5 صفحے رہ گئے ہیں، کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ ایک ماحول کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ رو بھی رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بالآخر میں آخر تک بیٹھوں گا، ایسا نہیں کہ بیچ میں چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں ابھی کتنی دیر اور باقی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام نہیں کر رہے ہوتے، ہم روحانی کر رہے ہوتے ہیں. اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کلام میں آ جائے پھر دیکھیے اس کا مزہ کیسا ہوگا. یعنی اگر یہ کلام میں آ جائے تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اپنے محبوب سے بات نہ کرنا چاہے؟ کون بات نہیں کرنا چاہتا؟ دنیا کا ہر انسان ایسا ہے کہ جس انسان کو اپنے نزدیک دیکھتا ہے اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. لہذا مثلا آپ نے اپنی انسانی رشتوں کے اندر دیکھیے, کیا بیٹا مثلا یہ خواہش نہیں رکھتا کہ اپنی ماں سے گفتگو کرے؟ چاہتا ہے گفتگو کرے, کیونکہ اس کو ہمدرد دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ ہمدردی کا جذبہ اپنے خالق میں پیدا کرے, یعنی اپنے خالق میں ڈھونڈے, نہیں ڈھونڈ پا رہے ہم لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے کم دیکھا ہے. اور اس انداز سے اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں دعا کو تو یہ دعائیں بہت نفیس دعائیں ہیں. یہ انداز آپ اختیار کریں تو یہ خود کلامی سے نکل کر خدا سے کلام میں چلی جائے, یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ دعا کی سب سے پہلی چیز ہے. اچھا, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر کبھی خالق کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے. میں نے عرض کیا خود کلامی کی جو کیفیت ہوتی ہے, انسان کبھی اپنے اوپر غصہ کر رہا ہوتا ہے, کبھی اپنے خالق کی ستائش کر رہا ہوتا ہے, کبھی حتیٰ ایسا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر غصہ اتار رہا ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ دوسروں نے میرے ساتھ کیا کیا. اب دعا کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جب خالق سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے انداز اختیار کیے جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو دعا کے اندر ہونا چاہیے وہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے خاص کر لگتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ توجہ چاہتے تھے کہ دیں, وہ یہ کہ دعا آئیڈیل کا بیان ہے. دعا کا ایک بہت اہم محور یہ ہے کہ آئیڈیل کو بیان کر دے. اچھا, اب اس طرح سے یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے ہم درس اخلاق دلوا رہے ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ایک کسی کو لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ سامع ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ گویندے ہوتا ہے, بولنے والا ہوتا ہے, اور وہ بولنے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے آپ کو نماز شب پڑھنی چاہیے, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے. آئمہ اطہار علیہ السلام نے ان دروس اخلاق کی جگہ دعاؤں کو رکھا ہوا ہے, اور ان دعاؤں میں انداز یہ ہے کہ وہ جو آئیڈیل ہے وہ ہم بتا دیں گے, اب پڑھنے والا خود بخود سمجھ جائے گا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے اب یہ ماہ شعبان ہے, ماہ شعبان کے اندر ایک دعا ہے جس کے لیے اسی مفاتیح الجنان کے اندر لکھا ہے کہ یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس دعا کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے جس کو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کے سامنے عرض کیا, صفحہ نمبر 330 پر اس مفاتیح الجنان میں جو میرے ہاتھ میں ہے, ترجمہ ہے سید ریاض حسین نجفی صاحب کا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اس دعا کے آخر میں لکھا ہے یہ دعا جامع و کامل ہے, بس اسے دیگر اوقات میں بھی پڑھے, جیسا کہ اوالی و لیالی میں مذکور ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. واقعاً جامع دعا, اور اس جامع دعا کے اندر وہ مطلب جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ عرض کر رہا ہوں کہ آئیڈیل کو بیان کیا جاتا ہے, بہت اچھے طریقے سے توجہ دی گئی ہے. دیکھیے گا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اے معبود, ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے جو ہمارے اور ہماری طرف سے تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے. یعنی پروردگار, تیرا خوف اتنا میرے دل میں آئے کہ جب بھی میں گناہ کی طرف جانے لگوں یہ خوف مانے بن جائے اور میں گناہ کی طرف نہ جا پاؤں. اچھا, اب یہ دعا ہے لیکن در حقیقت یہ کیا چیز ہے؟ یہ آئیڈیل کا بیان ہے کہ اے انسانوں, اے ہمارے ماننے والوں, تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں خوف الہی اتنا ہو کہ اگر کبھی گناہ تمہارے سامنے آئے تو فوراً خوف الہی بیچ میں آ جائے اور تم گناہ کی طرف نہ جاؤ. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَكَ. اور فرما برداری سے اتنا حصہ دے کہ اس سے ہم تیری خوشنودی حاصل کر سکیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا. اور اتنا یقین عطا کر کہ جس کی بدولت دنیا کی تکلیفیں ہمیں سبک معلوم ہوں. ایک دفعہ ہم یقین کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں, یعنی کم یقینی کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ دنیا کی معمولی تکالیف پر خدا کے سامنے چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا یہ کس مشکل میں مبتلا کر دیا. لیکن آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ آپ یقین کے اس مرحلے پر آ جائیے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اب اور اس دعا کو آپ بعد میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو دوسری چیز جو دعاؤں کا اہم کردار ہے وہ یہ کہ آپ دعاؤں کے مطلب کی طرف توجہ فرمائیے اور اس کو اپنے آئیڈیل کے طور کے اوپر لے لیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر اس کا آئیڈیل مل جائے. تیسری چیز جو ان دعاؤں کے اندر ہے وہ اسلامی تعلیمات کی تشریح ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دعائیں معمولاً اس طرح سے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا ان تمام چیزوں کو حاصل کرے، خدا نے متعال سے کلام بھی کر لے، آئیڈیل بھی اس کے سامنے آ جائے اور اسلامی تعلیمات بھی اس کے سامنے آ جائیں. یعنی ایسا ہے کہ عقائد کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کے اندر حل ہو جائے، اگر اخلاقیات کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کے اندر بیان ہو جائے. ان دعاؤں کے اندر ایسے مطالب کی طرف توجہ دی گئی ہے. مثال کے طور پر دعائے ابو حمزہ صومالی میں، جس کی ہم تشریح دائرہ نہیں کریں گے اور اس وجہ سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر آپ تصور فرمائیے گا، ایک جگہ پہ تمام احوال قبر کو بیان کیا گیا ہے، موت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، قبر کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، نشر کے احوال کو بیان کیا گیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک طرف سے تو خوف کو ایجاد کر رہا ہے کہ پروردگار کا خوف انسان کے دلوں میں آئے، دوسری طرف سے اسلام کی تعلیمات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اسلام قبر کے بارے میں کس بات کا قائل ہے، اسلام موت کے بارے میں کس طریقے کا قائل ہے. ان تمام تعلیمات کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اسی دعا افتتاح کے اندر ہمارے پاس جملات ہیں جس میں اس میں اسلامی معاشرے کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل جب ہم دعا افتتاح کے اس حصے پر پہنچیں گے تو آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں گے. بہرحال مجموعی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعائیں ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہیں، اور ہماری کوشش کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہوں تو یہ سارے مطالب ہمارے سامنے کسی نہ کسی صورت میں واضح ہو پائیں اور ہماری توجہ میں رہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب میں چاہوں گا کہ دعا افتتاح کو ہم شروع کریں. اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر ذرا سی مشکل اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں متن پڑھوں گا عربی کا، اس کے بعد ترجمہ پڑھوں گا اور اس کو تھوڑا سا شرح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے خواہش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیے گا. اچھا، ان ترجموں کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ معمولاً یہ بڑے کتابی ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کو تیزی کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ اس جو کتابی ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے جو اصلی سینس ہے اس کو بھی میں اور آپ لے پائیں. اب ذرا سی میں زحمت کی درخواست کروں گا، ذرا سا اس طرف کو تشریف لے آئے گا تاکہ وہی جو بیلنس کی پرابلم ہمیشہ رہتی ہے ہمارے ذہن وہ حاصل ہو جائے. درود بھیجیے گا محمد وال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الصناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکاح. خدا کو کلام کیا جاتا ہے. اچھا، اب ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے پریکٹیکلی؟ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ، اور دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو سنے یا نہ سنے میں نے تو اپنا ہی پڑھنا ہے، مجھے اس کی کوئی خاص توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہو رہی. بدقسمتی سے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہم ایک طرف سے یا اللہ کہہ رہے ہیں تو کم سے کم اس یا اللہ کے پیچھے اپنا دل ہی لے آئیں، کہ توجہ تو لے آئیں کم سے کم. ہم اللہم بھی کہتے ہیں، اللہ کو خطاب بھی کر دیتے ہیں، اور وہ یقیناً مشتاق ہوگا کہ وہ جواب دے، جیسا کہ اس کے اندر آئے گا ابھی. لیکن بدقسمتی سے ہم خود یا اللہ کہہ کر خود پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں. اللہم، اے معبود، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور اس تعریف کا آغاز تیری حمد کے ذریعے سے کرتا ہوں، تیری عظمت کو بیان کر کے کرتا ہوں. وہ انت، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے. انت مسدد للصواب بمنک، تو احسان کرتا ہے کہ مجھے راہ راست دکھا دیتا ہے، ورنہ اگر میں اپنی مرضی سے کچھ بولنا چاہتا تو میں صحیح بات نہیں کہہ سکتا تھا. یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس راستے پر لگا دیا. وہ ایقنت، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اچھا، شروع میں اسٹائل وہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ابھی اپنے مسائل کو ذکر نہیں کر رہے. ہم اپنی مثلاً عام، میں بار بار عرض کروں گا، اپنی دعاؤں کی طرف توجہ کریں تو ہم زیادہ تر دعا کے اندر اپنے مسائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. آئمہ اطہار کا یہ طریقہ نہیں ہے. آئمہ اطہار دعا کے اندر اپنی بات کو بہت دور میں جا کر کہتے ہیں اور پہلے پروردگار کی عظمت اور اس کی برتری کو بیان کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ تو معاف کرنے والوں میں اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحم بھی کرے گا تو اس سے میرے اندر ایک رجا ابھرتی ہے کہ خدا مجھ پہ رحم کرے گا. لیکن اگلا جملہ، اور عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے. ہاں، رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہے، اور عذاب دینے کے موقع پر پھر سب سے زیادہ عذاب بھی کرتا ہے. اور بڑائی اور بزرگواری کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑا ہوا ہے، یعنی اگر بات رحم کی ہو تو تو ارحم ہے، اگر بات سزا کی ہو تو تو اشد المعاقبین ہے، اور اگر بات بڑائی اور عظمت کی ہو تو کون سا ایسا بڑائی رکھنے والا جو تیرے سامنے بڑا ہے؟ تمام بڑے، تمام ان لوگوں سے جو اپنی عظمت کے اوپر ناز کرتے ہیں، تو ان تمام عظمتوں والوں سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے، اعظم المتجبرین۔ اچھا، یہ باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر دیا، رحم کو بھی، سزا کو بھی اور عظمت کو بھی۔ اب سوال یہ ہے میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں؟ اب تصور فرمائیے گا کتنا خوبصورت اظہار ذلت ہے اپنا، کہ اپنی ذلت کا اظہار کس طرح سے خوبصورتی سے کیا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں۔ خدایا، تو نے ہی تو مجھے بلایا ہے، میری تو ہمت بھی نہیں تھی، کیونکہ تو بہت جبر کرنے والا ہے، جابروں میں بھی تو بہت متجبر ہے، اعظم المتجبرین ہے، اشد المعاقبین ہے، لیکن تو نے ہی مجھے اجازت دی ہے کہ میں آ کر سوال کر لیا کروں۔ اے اللہ، تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، بس اے سننے والے اپنی یہ تعریف مجھ سے سن لے۔ سننے والے یا سمیع، بہت زیادہ سننے والے کو کہتے ہیں سمیع، جو بہت زیادہ سن لیتا ہے، اور پروردگار ظاہر ہے کہ سمیع ہے کیونکہ وہ سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ تو اے سمیع، تو جو سب کی سن لیتا ہے، میری تعریف کو بھی سن لے، یعنی اس حقارت کے ساتھ کہ میری تعریف کے اندر وہ دم نہیں ہے، میری تعریف کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، لیکن تو میری تعریف کو سن لے، مجھ پر رحم کر۔ وہ عجب یا رحیم و دعوتی، اور اے مہربان میری دعا بھی قبول کر لے۔ وہ عقیل یا غفور و اسرتی، اور اے بخشنے والے میری خطا معاف کر دے۔ دیکھیے، ابھی تک کچھ مانگا نہیں ہے، ابھی سب کچھ مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ پروردگار تو عظمت دینے والا ہے، تو عظمت والا ہے، اور تو نے مجھے بلایا ہے، تو اب میں کچھ کہنے والا ہوں، تو میری سن لے۔ اور یہ خوبصورت اظہار ہے جو مناجات شابانیہ کے اندر بھی آپ اسی طرح کا اظہار دیکھیں گے، مناجات شابانیہ جو ماہ شابان میں۔ اچھا، اس کے بعد اعتراف احسان۔ ائمہ اطہار علیہ السلام خود عظمت کے مقام پر فائز تھے، لیکن پروردگار کے احسانات کو عجیب طرح سے ذکر فرماتے تھے۔ ذرا دیکھیے گا، فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِنْ قُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، یعنی تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آ جاؤں، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو میری دعوت کو سن لے۔ اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ میں مشکلات میں پھنس گیا، تو نے میری مشکل کو حل کر دیا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِنْ قُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، بس اے میرے معبود، کتنی ہی میری مصیبتوں کو تو نے دور کیا۔ وہ ہموم ان قد کشفتہا، کتنی دفعہ ایسا ہوا میں پریشانیوں میں پھنس گیا، تو نے میری پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ وہ اسرت ان قد عقلتہا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے غلطیاں کیں اور تو نے میری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پرانے احسانات کو ذکر کیا ہے اس کے اندر، کہ اے پروردگار، میں تو وہی خاطی ہوں جو بار بار آتا ہوں تیرے سامنے، اور تو ہر دفعہ میرے ساتھ رحم کر دیتا ہے، اس دفعہ بھی میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر رحم کر۔ وہ رحمتن قد نشرتہا، رحمتیں جو تو نے میرے اوپر دیں۔ وہ حلقت بلائن قد فککتہا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بلاؤں نے مجھے گھیر لیا اور تو نے ان تمام گھیروں کو میری خاطر توڑ دیا۔ اپنی مشکل کو، پرانی مشکلات کو بیان کیا کہ پہلے بھی تو نے میری بہت دفعہ مدد کی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ پروردگار کی حمد کی طرف۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، حمد اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو اپنا زوجہ بنایا اور نہ کسی کو اپنا بیٹا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی ایسا نہیں ہے سرپرست کہ جو اس کو عاجز کر دے۔ وکبرہ تکبیرہ، اس کی بڑائی بیان کرو، اور بہت عظمت والا ہے۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی تمام خوبیوں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ۔ بعض اوقات آپ تصور فرمائیے گا، ہم لوگ بعض اوقات جب کسی اور کو دیکھتے ہیں جس کو اپنے سے زیادہ آسائش میں دیکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں اور اس کو آسائش میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اہم پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اپنوں سے ان کو دیکھیے کہ جو آپ سے زیادہ سختی میں ہیں، اور پھر حساب کیجئے کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور دوسرے دنیا والوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر ہم بہت معمولی سا حساب کرنا شروع کر دیں، تو کم سے کم ایک باعظمت ترین نعمت ایسی ہے جو دنیا کی شاید 90% آبادی کے پاس نہیں ہے، اور وہ حب اہل بیت اطہار ہے۔ جو دوسرے لوگوں کو نہیں مل پایا اس طرح سے جس طرح سے پروردگار نے ہمیں نسلاً پہنچا دیا. اور کتنا